الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم کیا. حملت ہو امہ کرہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھایا تکلیف سے، مشقت کے ساتھ. وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، اور اسے جنا تکلیف سے، مشقت کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا 30 مہینے کی مدت ہے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی عمر کی پختگی کو، اور 40 سال کی عمر کو. قَالَ، تو وہ کہتا ہے اللہ سے، وہ دعا کرتا ہے، رَبِّ أَوْزِعْنِي، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے، میرے دل میں یہ بات ڈال دے، میرے دل میں یہ الہام کر، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر انعام کی. وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور اس بات کی کہ میں اچھا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح پیدا کر, میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر. انی تبت الیک, میں تیری طرف رجوع ہو چکا ہوں. وانی من المسلمین, اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے اچھے اچھے اعمال کو. ونتجاوز عن سیئاتہم, اور ان کی لغزشوں سے ہم درگزر کرتے ہیں. فی اصحاب الجنہ, اس حال میں کہ وہ اہل جنت میں ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون, یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت کے شروع میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں. اور ووصینا الانسان میں وصا کے فعل کا ذکر کیا. ووصینا الانسان, وامرنا الانسان نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو حکم کیا, اس لیے کہ امر کا معنی ہے کسی کو حکم کرنا, اور وصا کا معنی ہے کسی کو تاکیدی حکم کرنا. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا صرف حکم نہیں کیا ہے, مؤکد حکم کیا ہے, تاکیدی حکم کیا ہے, ایمفسس کے ساتھ حکم کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. ماں باپ کی تعظیم بھی کرے اور ماں باپ کی خدمت بھی کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالی شانہ نے اس مجمل حکم کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہے ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے حقیقی خالق ہیں. لیکن ہمارا وجود ماں باپ کے بغیر نہیں ہو سکتا اسباب کی دنیا میں, تو ہمیں فی الحقیقت وجود دینے والا تو اللہ ہے, لیکن سبب کے طور پر وجود دینے والے ہمارے ماں باپ ہیں. اس لیے دو کام بہت ضروری ہیں. ایک ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت اور شرعی حد میں رہ کر, دوسری چیز ماں باپ کی اطاعت. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چونکہ خالق حقیقی ہوں اس لیے میرا بھی شکر ادا کرو, اور سبب کے درجے میں تمہارے وجود میں تمہارے ماں باپ کا بہت بڑا دخل ہے، وہ بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، باپ بھی اور ماں بھی، اور ماں کچھ زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، وہ 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھاتی ہیں، پھر وہ جنتی ہے، پھر وہ بچپن میں اپنی گود میں رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور باقی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ اس لیے سبب کے درجے میں تمہارے وجود میں ان کا ایک بڑا کردار ہے اور بڑا رول ہے، اس لیے ان کا بھی شکر ادا کرو۔ اسی لیے بعض حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انشکرلی ولی والدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شکر گزاری کے لیے 5 وقت کی اہتمام سے نماز ادا کریں۔ یہ کم سے کم درجہ، یہ ابتدائی درجہ ہے۔ اور ماں باپ کی شکر گزاری کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو اشکر لی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شکر گزاری کا کم سے کم جو درجہ ہے وہ تو دیندار طبقہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نفلیں بھی بہت پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور دوسری عبادتیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا جو کم سے کم درجہ ہے شکر گزاری کا، کہ دن میں 5 مرتبہ کم سے کم ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور دعا کے پیچھے بھی حکمت یہی ہے کہ بندے کے بس سے باہر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کر سکے۔ اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہیں، ان کے احسانات کا جو بدلہ ہے، اس کی مکافات کرے، یہ اس کے بس سے باہر ہے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف۔ ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں کے دونوں اور تم زندہ ہو تو اف تک مت کہنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ناگواری ہوتی ہے کسی بات پر، کسی عمل پر ناگواری ہوتی ہے، اور کبھی ناگواری شیطان اور نفس کے تقاضے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی حقیقت میں ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، حقیقت میں ان کی غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جاہل ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ ہوں، یا یہ کہ بڑھاپے کے تقاضے کی وجہ سے غلطی ہو رہی ہے، یا یہ کہ بے دین ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ تو کہا ہر صورت میں ان کی کسی بھی حرکت کی وجہ سے، ان کی کسی بھی گفتگو کی وجہ سے تمہیں ناگواری ہو تو لا تقل لہما اف۔ یہ تو بطور مثال کے قرآن نے بتایا کہ لا تقل لہما اف۔ اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا جس کی وجہ سے ان کو گرانی ہوتی تو اس لفظ کو بھی مت بولو۔ ایسا کوئی اشارہ بھی مت کرو، چہرے کے اوپر ایسے آثار بھی مت ظاہر کرو ماں باپ کے سامنے جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ اس کو ناگواری ہوئی ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت۔ وقل لہما قولا کریما، بھلی بھلی باتیں کہو، عمدہ باتیں، شیریں باتیں، میٹھی باتیں، ان کے دل کو اچھا لگے ایسی باتیں، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے ایسی باتیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو تواضع سے جھکائے رکھو۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ ہو، ایک آدمی جب اکڑ سے چلتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور جب اس کا سینہ باہر نکل آتا ہے تو یہ دونوں بازو جو ہیں وہ جھکے نہیں رہتے، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں اوپر. اور جب کوئی شخص کسی کے ساتھ توازو سے پیش آتا ہے تو اس کا سینہ اندر چلا جاتا ہے، اس میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بازو دونوں جھک جاتے ہیں. تو جناح الذل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ توازو سے ہمیشہ پیش آؤ. تو زبان پر تو کنٹرول کرنا ہی ہے، باڈی لینگویج سے بھی ان کو خوش کرو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اب اللہ سے کہو گے اللہ ان کے حقوق کی ادائیگی تو تب ہی ہوگی جب تو ان پر موسلا دھار رحمت کی بارشیں برسائے گا. اس لیے اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ان پہ رحم فرما دے. اگر تو ان پہ رحم فرما دے گا تو چونکہ میری دعا کے نتیجے میں رحم فرمائے گا، اس لیے ایسا کہا جائے گا کہ میں نے یہ کیا ہے اور میں نے میرے والدین کے حقوق کو ادا کر دیے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں بندے سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت والی زندگی گزار، اور اس کے بعد پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ تمہارے ماں باپ تمہاری خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس لیے تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، اور پھر کوئی اور مضمون شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اسے طول دیا کہ ماں تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد جنتی ہے، جننے کے بعد پرورش کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور اس کی پرورش کے نتیجے میں تم پھر بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد پھر تم بالغ ہو جاتے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ، بعد حضرت مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ اور وبلغ 40 سنہ، یہ زندگی کے دو الگ الگ مرحلے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے بلوغ کو، بالغ ہو جاتا ہے، بلوغ کو پہنچ جاتا ہے. بالغ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ بلغ 40 سنہ، اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں عمر کے ایک ہی مرحلے کا ذکر ہے، اور وہ ہے 40 سال کی عمر. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی عمر کی پختگی کے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے، اور آگے اس کی تفسیر ہے. اور یہ عمر کی پختگی کا مرحلہ کون سا ہے؟ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اور اس کی جب نشو نما ہوتی ہے تو طفولیت میں، بچپن میں، اس کی حیوانی اور اس کی طبعی قوتیں دھیرے دھیرے نقص سے کمال کی طرف آتی ہے. پہلے وہ پکڑ نہیں سکتا، پھر وہ پکڑنے لگتا ہے. پہلے وہ دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے لگتا ہے. پہچان نہیں سکتا، پہچاننے لگتا ہے. چل نہیں سکتا، چلنے لگتا ہے. کھا نہیں سکتا، جو چاہے پھر وہ ہر چیز کھانے لگتا ہے. تو اس کی حیوانی اور طبعی قوتیں بڑھتی ہیں، اور بڑھتے 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 جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، 17 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال کی عمر اس کی ہو جاتی ہے، تو اس میں حیوانی اور طبعی ساری قوتیں کمال کو پہنچ جاتی ہیں. اور یہ حیوانی اور طبعی قوتیں کمال تک پہنچنے کے بعد 40 سال کی عمر تک کمال پر ہی رہتی ہیں. ये घटनी शुरू होती है 40 साल की उम्र के बाद। लेकिन उन्फुआ ने शबाब और 38, 39, 40 साल की उम्र की जो जवानी है, ताकत में फर्क नहीं आता, कुव्वत में फर्क नहीं आता, फर्क किस में आता है? जोशो खरोश में। तो जो कुव्वत 18 साल की उम्र में है, वही कुव्वत 40 साल की उम्र में। इसीलिए ये बड़े बड़े पहलवान जो है, बॉक्सिंग करने वाले, रेसलिंग खेलने वाले, ये सब रिटायर होते हैं 40 42 के लगभग, कुछ 40 से पहले, कुछ 40 के बाद। और 38 साल का, 37 साल का, 39 साल का, 40 साल का पहलवान भी 20 22 साल के पहलवान के साथ मुकाबला कर सकता है, इसलिए कि दोनों की कुव्वतें एक जैसी है। लेकिन 45 50 साल के पहलवान को अगर कहो कि वो 40 से नीचे वाले पहलवान से मुकाबला करे, तो अब ये डिसएडवांटेज शुरू हो जाता है। 40 साल की उम्र को पहुंचने के बाद हैवानी और तबीई कुव्वतों में जवाल आता है, फिर नुक शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो उन फवान शबाब में जो कुव्वतें होती है हैवानी और तबीई, वो 40 साल की उम्र तक बराबर रहती हैं। फर्क सिर्फ किया है कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल में जोशो खरोज होता है, जवानी दीवानी। उस जोशो खरोश की वजह से वो अपनी इन कुव्वतों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, और धीरे धीरे फिर 30 और 30 के बाद फिर 35 और 35 के बाद 37 और 38 और 40, तो कुव्वत वही होती है लेकिन अब एतिदाल आ जाता है। एतिदाल, एक तो वो समंदर है जिसमें एतिदाल है, और दूसरा वो समंदर है जिसकी मौजें जो है वो जोश में है। तो कुव्वत तो दोनों समंदरों की एक ही है, ऐसा नहीं है कि जब समंदर में एतिदाल आ जाता है मौजों में तो उसकी कुव्वत कम हो जाती है। जिस तरह वो डिबो देता है, ये भी डिबो देता है, लेकिन वो जो सुकून के साथ समंदर है वो अकलमंद समंदर है। और ये जोशो खरोश वाला है, जोशो खरोश वाला वो मुजरिम को भी हलाक कर देता है, और जो मुजरिम नहीं होता उसे भी हलाक कर देता है। और वो जो एतिदाल वाला है वो उसी को हलाक करता है जो मुजरिम होता है, जो गलती करता है, जो एहतियात नहीं करता। 40 साल की उम्र तक जवानी रहती है, जवानी 40 साल की उम्र पर शुरू नहीं होती, 40 साल की उम्र पर जवानी खत्म हो जाती है, और 40 साल की उम्र के बाद फिर जवाल है, फिर नुक्स आना शुरू हो जाता है। इसीलिए दवाओं का सिलसिला कब शुरू होता है? 40 साल की उम्र के बाद। हॉस्पिटल के चक्कर कब शुरू होते हैं? 40 साल की उम्र के बाद। अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, आंखों के नंबर बढ़ रहे हैं, मोतिये का ऑपरेशन है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, अब जितनी उम्र बढ़ती चली जाएगी उतना नुक्स आता चला जाएगा। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला मर रहीम रब्बी। तो 40 साल की जब उम्र होती है तो हैवानी और तबीई कुव्वतें उसके बाद जवाल पजीर होती हैं। और 40 साल की उम्र के बाद अकली और नुतकी कुव्वतें, ये कमाल की तरफ तरक्की करती है। 40 साल की उम्र के बाद अकल जो है, अकल ये तरक्की करती है। बीस साल की उम्र में जितना इल्म था इतना 40 साल की उम्र में नहीं है, लेकिन 40 साल की उम्र में जो गुफ्तगू कर रहा है वो 20 साल की उम्र में नहीं कर पा रहा था। 20 साल की उम्र में इल्म ताजा था, उसके बाद मौका नहीं मिला, पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, शौक नहीं रहा, तो इल्म में बहुत कमी आ गई 40 साल की उम्र में। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जो गुफ्तगू करता है उसमें और 20 साल वाली गुफ्तगू में बहुत फर्क है। عقل جو ہے عقل وہ 40 سال کی عمر میں کامل ہوتی ہے اور کامل ہونے کے بعد پھر ترقی. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کی عمر پر پہنچ کر ملتی ہے. اس لیے کہ 40 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد عقلی قوت جب بڑھتی ہے اور عقلی قوت بڑھے گی تو پھر نطق میں حکمت آئے گی, حکمت حکمت. اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ عقلی کمال جو ہے, عقلی کمال جسے آپ روحانی کمال بھی کہہ سکتے ہیں, تو حیوانی کمالات جتنے ہیں وہ 40 سال کی عمر کے بعد زوال کی طرف جاتے ہیں, اور روحانی کمالات جتنے ہیں وہ 40 سال کی عمر کے بعد کمال کی طرف جاتے ہیں. اسی وجہ سے جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے, بیماریاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور کسی کام کا نہیں رہتا, لیکن جب عبادت, اعمال, دین کی خدمت, درس و تدریس, تعلیم و تعلم, اس کا وقت آ جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان سب چیزوں کا تعلق جسم سے نہیں ہے, ان سب چیزوں کا تعلق روح سے ہے. میں نے اپنی آنکھ سے ایسے بزرگوں کو دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے دو آدمی پکڑ کر نماز میں کھڑا کرتے ہیں قیام کے لیے, اس سے کہ چکر آ رہے ہیں, ذوب ہے, کھڑا کرتے ہیں نماز میں, اور دونوں طرف سے بازو کو پکڑ کے رکھتے ہیں جب تک وہ تحریمہ نہیں باندھ لیتا, اور جیسے ہی اللہ اکبر کہے پھر وہ دونوں چھوڑ دیتے ہیں. اب لمبی نماز پڑھ رہے ہیں وہ قیام میں, لمبا رکوع کر رہے ہیں. تو میرا بھی وہ بچپنا تھا تو میرے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا کہ عجیب ہے, یہ بیت الخلاء میں لے جانا ہو تو 2-3 آدمی پکڑ کے لے جاتے ہیں, انہیں دسترخوان پہ بٹھانا ہو تو 2-3 آدمی اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں, اور نماز میں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتی تھی بات. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, نفس الگ ہے اور بدن الگ ہے. نفس الگ ہے, بدن الگ ہے, بدن کی غذا الگ ہے, نفس کی غذا الگ. پھر غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے, ان کی مجلس چل رہی تھی بلیک بن کی مسجد نور الاسلام میں, اور میں موجود تھا اس مجلس میں. تو اس میں بات کرتے کرتے ایک دم جلال میں حضرت پیر صاحب آگے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جب جب بھی میں برطانیہ آتا ہوں تو بوڑھا ہو کے آتا ہوں. بوڑھا تو پہلے سے ہوں, اور آتا ہوں 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, تو جب جب بھی میں آتا ہوں تو مزید بوڑھا ہو کے آتا ہوں, لیکن روح میری مزید جوان ہو کے آتی ہے. روح جوان ہوتی ہے, اس لیے کہ جو روح کی غذا ہے وہ برابر مل رہی ہے, ذکر مل رہا ہے, تلاوت کی غذا مل رہی ہے, اعمال کی غذا مل رہی ہے, اور روح جو ہے وہ بد پرہیزی سے محفوظ ہے, زہر سے دور, گناہوں کے زہر سے بد پرہیزی نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتا ہے, اس کی پھر نشو نما ہوتی ہے, اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو چونکہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کی عقل میں اعتدال ہے اور ابھی قوت بھی ہے, اور اسے پتا ہے کہ اب یہ قوت زوال کی طرف جائے گی, لیکن اوور نائٹ نہیں, یہ قوت رہے گی, ابھی یہ جوانی 10-15 سال اور رہے گی. تو ابھی میں جسمانی قوتوں سے اور بھی بہت سارے کام کر سکتا ہوں, لیکن اگر یہ چلی بھی گئی تو روحانی قوت تو ہے. تو 40 سال کی عمر میں چونکہ اب یہ عقلی قوت کامل ہو جاتی ہے اس لیے اس کی زبان پر ایسی دعائیں جاری ہوتی ہیں. یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اب یہ عقل مندی کی باتیں کرتا ہے، بھی حکمت والی باتیں کرتا ہے. اور اس میں یہ مانگنے والا جو ہے وہ تین چیزیں مانگتا ہے. سب سے پہلے جی شکر، اس کے بعد اعمال صالحہ، اور اس کے بعد اہل و عیال کی اصلاح. یہ تین چیزیں مانگ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انسان کو تین سعادتیں عطا فرماتے ہیں. ایک باطنی سعادت کہ دل بالکل درست ہو، اس کے بعد جسمانی سعادت کہ جسم سے صادر ہونے والے سارے اعمال اچھے ہوں، ایسے ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے، اور تیسری چیز خارجی سعادت جس کا نہ دل سے تعلق نہ جسم سے، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، بیوی بچے اچھے ہوں، ماں باپ اچھے ہوں. یہ خارجی سعادتیں جتنی ہیں ان میں سب سے بڑی سعادت جو ہے یہ اہل و عیال کی ہے، سب سے بڑی سعادت خارجی سعادتوں میں. تو اس کی عقل 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اتنی کامل ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی جامع دعا کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھے روحانی سعادت بھی عطا فرما، اس لیے کہ شکر دل سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ مجھے جسمانی سعادتیں بھی عطا فرما کہ ایسے کام ہی کرو جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور یہ اللہ مجھے خارجی سعادتیں بھی عطا فرما، میرے اولاد کو تو درست کر دے. اس کے ذمن میں یہ ساری چیزیں آ گئی کہ اللہ باطنی سعادتیں جتنی ہے وہ مجھے عطا فرما دے، جسمانی سعادتیں جتنی ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور خارجی سعادتیں جتنی ہے وہ مجھے عطا فرما دے. اور عقل اتنی کامل ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اعمال قلبیہ اعمال بدنیہ سے افضل ہے، اس لیے پہلے اعمال قلبیہ کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کے بعد اعمال بدنیہ کا. اور عقل اتنی کامل ہو جاتی ہے کہ اعمال قلبیہ اور اعمال بدنیہ کی طلب کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو بھی ٹھیک کر دے، اور اے اللہ میرے جسم کو بھی ٹھیک کر دے. تو اس کا تعلق تو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، تو یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے تیرے حقوق کو ادا کرنے والا بنا. اور واصلح لی فی ذریتی کہہ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف تیرے حقوق کا نہیں، مجھے حقوق العباد کا بھی خیال ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے اس کا حکم کیا ہے. اور پھر یہ کہ شکر کو اس لیے بھی مقدم کیا کہ شکر کا تعلق ماضی کی نعمتوں سے ہے، تو ماضی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ قرض ہے. اور آگے کے لیے کہنا کہ یہ اللہ مجھے اچھے اچھے عمل کی توفیق دے، یہ تو مستقبل کی بات ہے، تو سب سے پہلے قرض کو ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ مجھے توفیق دے کہ ماضی میں تو نے میرے ساتھ جو اچھا معاملہ کیا ہے اس کا میں پہلے شکر ادا کروں، اور پھر مجھے مستقبل کی نعمتوں سے بھی محروم نہ کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت کی نعمتوں میں بھی. تو اس کا طریقہ ہے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اور 40 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ دعا تو تب ہی قبول کرتا ہے جب تیرا بندہ تیرا مطیع اور فرما بردار ہو. تو تجھے پتا ہی ہے کہ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں بری زندگی سے توبہ کر چکا ہوں اور میں تیرا فرما بردار ہو چکا ہوں، اس لیے اللہ میری ان دعاؤں کو قبول کر لے. دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تیری توفیق سے نہیں ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد عقل کامل ہو جاتی ہے. جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو پھر قوت نطقیہ اس میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور قوت نطقیہ میں ترقی ہوتی ہے تو پھر اعمال صالحہ وجود میں آتے ہیں، اور یہ روحانی ترقی کرتا رہتا ہے، روحانی ترقی کرتا رہتا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون جو بلوغ سے لے کر مجھے اپنا بنانے کی کوشش میں لگا رہا تھا، تو بالغ ہونے سے لے کر مجھے اپنا بنانے کی کوشش میں جو بھی لگا رہے گا، جو اعمال باطنہ اعمال ظاہرہ کی فکر کرے گا، جو اتباع ہوا کو چھوڑنے کی سعی کرے گا، قلب کو قلب سلیم بنانے کی کوشش کرے گا، تزکیہ کی فکر میں لگا رہے گا، تو 40 سال کی عمر پر پہنچنے تک میں ضرور اسے قلب سلیم عطا کر دوں گا. اور 40 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد خلق میں تبدیلی بہت مشکل ہے، اخلاق میں تبدیلی بہت مشکل ہے، شاذ و نادر تبدیلی آ سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی، اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، تو جو 40 سال کی عمر کے نیچے کے لوگ تھے وہ جوگ در جوگ فٹافٹ ایمان میں داخل ہونے لگے، اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ جہنم رسید ہوئے، اور 2, 4, 5, 10 نے قبول کیا تو کیا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی زندگی میں خیر پر شر کا غلبہ ہو. کون کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما. ہمارے لیے تو کسی بزرگ کا ملفوظ بھی بہت حیثیت رکھتا ہے اونچی، لیکن یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، بحر العلم، حبر الامہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی زندگی میں خیر پر شر کا غلبہ ہو تو اسے جہنم کے لیے تیاری کرنا چاہیے، اس کے لیے یوٹرن بہت مشکل ہوگا. اب اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد، 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر کسی کی زندگی میں برائی رہتی ہے تو شیطان اس کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بڑا بارونق چہرہ ہے. بھئی بچے کے ہاتھ پر کب سر، بچے کے چہرے پر ہم کب ہاتھ پھیرتے ہیں؟ بچے کے سر پر کب ہاتھ رکھتے ہیں؟ جب وہ کامیاب ہو کر آتا ہے، جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو کے آیا، میرا بیٹا امتحان میں اول نمبر سے پاس ہو کر آیا، تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے تک میں کسی کی اصلاح نہیں ہوتی تو شیطان سمجھ جاتا ہے کہ اب 95 سے 99% یہ میرا ہے، اس کے اوپر اب میرا غلبہ رہے گا. اس لیے میرے بھائیو، اپنی اولاد پر محنت کرو، اور اولاد پر محنت کر کے انہیں بچپن سے، جوانی سے دینی بناؤ، دینی مزاج، مذاق دینی ہو. اور جن لوگوں کی عمریں ابھی 40 تک نہیں پہنچی ہیں وہ محنت شروع کر دے، کوشش شروع کر دے، اور جن کی عمریں 40 کے قریب پہنچ گئی ہیں، 40 تک پہنچ گئی ہیں، تو اب تو کچھ نہیں کر سکتے، تو اب انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے اب یہ 40 سے لے کر مرنے تک برے اخلاق سے بچنا اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے ہمیں دوسروں سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی جنت میں جانے کے لیے. سب کو فکر کرنی چاہیے، سب کو فکر کرنی چاہیے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے یہ جو آگے اضافہ فرمایا اس میں ایک حکمت یہی ہے کہ ہمیں متوجہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے بہت قربانیاں کی تھیں تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو ساتھ ساتھ میں پھر اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ کیا کہ 40 سال کی عمر سے پہلے پہلے کچھ کر لو، جو کچھ کرنا ہے، کل ہوگا، بعد میں ہوگا، ابھی بچہ ہے. ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ابھی بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، اور 40 سال کی عمر تک وہ بچہ رہتا ہے، ذہن میں یہی خیال رہتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو شادی ہوئی ہے، ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے.
اور اس میں وہ برے اخلاق, اخلاق رذیلہ, پختگی پکڑتے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ بیچارہ آخرت کی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ جل جلالہ وعمن والو جوانی ہی سے اس کی توفیق دیتے ہیں, جوانی ہی سے ان کو مواقع عطا فرماتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ, بڑے خوش نصیب. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ سات جماعتیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی, ان میں کون ہے؟ شاب النشأ فی عبادت اللہ. یہ اسی وقت سے اس کی محنت تھی. تو 40 سال کی عمر کو جب وہ پہنچتا ہے تو اس کی یہ جو نطقی اور عقلی قوتیں ہیں, روحانی قوتیں ہیں, وہ کمال تک پہنچ گئی تھی, اور اب ترقی کرے گی, اور پتہ نہیں کتنی ترقی کرے گی. تو ایک جماعت تو ایسے سعادت مند لوگوں کی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد محنت کرتے ہیں, محنت کر کے دین پہ چلتے ہیں, دین پہ چلتے ہیں, اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ایسی عمدہ عمدہ چیزیں ان کی زبان پہ جاری ہوتی ہیں. اور ایک اور جماعت ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیدانینی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. یہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کا بھی فرما بردار اور ماں باپ کا بھی فرما بردار, اور وہ دوسری جماعت اولاد کی کہ ماں باپ کی بھی نافرمان اور خالق کی بھی نافرمان, اور نافرمان بھی اعلیٰ درجے کی کفر میں مبتلا. ان دو جماعتوں کا ذکر کر کے علامہ قشیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی, تو دعوت کا کام کر رہا ہے, اور جب کوئی تیری بات مان لیتا ہے تو تجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور جب کوئی تیری بات نہیں مانتا تو تجھے تکلیف بہت ہوتی ہے. تو تجھے اس سے تسلی حاصل کرنی چاہیے کہ ماں باپ بچوں کو جنتے ہیں, بچوں کو پالتے ہیں, اتنی ساری محنتیں اور قربانیاں کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کی بھی دو جماعتیں ہو جاتی ہیں. کچھ ماں باپ کی مانتے ہیں, کچھ ماں باپ کی نہیں مانتے, یہ انسانی فطرت ہے. وہ ماں باپ بیچارے کیا کرتے ہوں گے, وہ ماں باپ بیچارے کیا کرتے ہوں گے جن کی اولاد نافرمان ہوتی ہے. تو المصیبت اذا امت خفت, جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور 10 آدمی اور اسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی روحانی اولاد کی نافرمانی سے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ میری نافرمانی کر کے جہنم میں جا رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی پیدا کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ اوپر اسی کا تذکرہ تھا کہ انکار کرنے والے ایسا کہتے ہیں, انکار کرنے والے ایسا کہتے ہیں, انکار کرنے والے ایسا کہتے ہیں. اور یہ جو جماعت ہے, یہ جماعت سعادہ کی, سعادت مندوں کی, ان کے سرخیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے, اور امت کے تمام سعادت مند لوگ جو اللہ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں اور ماں باپ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ وانا عامل صالحا ترضاہ, اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. اس لیے کہ اعمال دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ عمل ہے کہ جسے بندہ سمجھے کہ میں نے کچھ کیا ہے لیکن اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے, یا تو اس لیے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے, یا اس لیے کہ اخلاص سے خالی ہے. تو یا تو اتباع شریعت نہیں ہے, یا اخلاص نہیں ہے, یا دونوں نہیں ہے. وہ خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, تو کہ یہ اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما جو تو جس سے تو راضی ہو جائے, یعنی اتباع شریعت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو. اعمال کا وجود اور چیز ہے اور اعمال کا قبول اور چیز ہے. اعمال کے قبول کی فکر کرو, وجود کی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ریا والی عبادت میں ہم مشغول ہیں اور اللہ کے یہاں کچھ بھی نہ ملے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ابن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول کر لیا. دعا کو قبول کر لیا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل ابتدائی مرحلے میں اللہ تعالی شانہ نے انہیں سعادت عطا فرمائی ایسے نو غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی جو اسلام کی خاطر بڑی مصیبتوں میں مبتلا تھے اور جو بہت اہم اہم لوگ تھے, جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, جیسے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیات اتری کہ جہنم سے وہ بچ کر رہے گا جو کہ تقوی والا ہے, وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے. خرچ کر کے بلال کو اس نے نجات دلائی, عامر ابن فہیرہ کو نجات دلائی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس نیکی کو کرنا چاہتے تھے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما دیتے تھے. یہ دعا ان کی قبول ہوگی کہ وَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَى. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے, تو صدیق نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ. سب خاموش, انا یا رسول اللہ, میں نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے, سب خاموش, کہا کہ انا یا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے, تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے, تو صدیق اکبر نے عرض کیا کہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ چار اعمال ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اور وہ اصلح لی فی ذریتی, اللہ میرے لیے میری ذریت میں بھی صلاح پیدا فرما, نیکی پیدا فرما, ان کی اصلاح فرما دے. یہ دعا بھی قبول ہو گئی, یہ دعا بھی قبول ہو گئی. اور یہ خصوصیت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی, یہ خصوصیت ان کی کہ ماں باپ بھی مومن ہوئے, خود بھی ایمان لے آئے, سارے لڑکے بھی ایمان لے آئے, ساری لڑکیاں بھی ایمان لے آئیں, اور کچھ پوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا, جسے محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر, اور کچھ نواسے ایسے ہوئے کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا, جیسے عبداللہ ابن الزبیر حضرت اسماء کے بیٹے. وہ اصلح لی فی ذریتی, باپ بھی مسلمان, ماں بھی مسلمان, خود بھی مسلمان, لڑکے بھی مسلمان, لڑکیاں بھی مسلمان, پوتے بھی مسلمان, نواسے بھی مسلمان. اور پھر یہ صرف سعادت ان کو ہے کہ باپ بھی صحابی, ماں بھی صحابی, یا خود بھی صحابی, ساری لڑکیاں بھی صحابی, یا سارے لڑکے بھی صحابی, اور پوتا بھی صحابی, اور نواسا بھی صحابی. تو جو شخص بھر جوانی سے محنت کرتا ہے, بھر جوانی سے, وہ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر کے بھرپور نعمتیں عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اب شام کا تجارتی سفر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال. 2 سال کا فرق تھا. اور شام پہنچے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے, آرام کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے راہب کے پاس, قریب میں ایک گرجا تھا وہاں راہب کے پاس, دین کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے. مطمئن نہیں تھے اپنے دین سے کہ ذرا ان سے پوچھے کہ ان کے دین کا کیا ہے. تو اس سے پہلے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کچھ پوچھے, اس نے کہا اس نے پوچھا کہ وہ صاحب کون ہے اس درخت کے نیچے؟ تو کہا وہ ہمارے ساتھی ہیں محمد ابن عبداللہ. تو راہب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بیٹھا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بیٹھنے ہی نہیں دیا، کسی کے دل میں یہ بات ہی نہیں ڈالی. اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ کے بعد جو شخص بیٹھے گا وہ اللہ کا نبی ہوگا. تو کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اور پھر خواب دیکھا، شام کی تجارت کے سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہاں کسی راہب سے پوچھا، کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو دوست ہے وہ اللہ کا نبی ہوگا. بس یہ 18 سال کی عمر ہے صدیق اکبر کی، اور 20 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے اور صدیق اکبر 38 سال کی عمر کو پہنچے، تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. 20 سال تک راہبوں کی ان پیشین گوئیوں کی وجہ سے بہت قریب رہے اور جگری دوست ہو گئے. دوست تو پہلے سے تھے لیکن یہ جو جگری ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے بشارت دی ہے انہوں نے، ذکر نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. قریب رہے اور بہت قریب سے دیکھا، اور اسی قرب کی وجہ سے صحبت کا اثر یہ ہوا کہ جو خوبیاں وہاں تھی وہ ان میں منتقل ہو گئی. اسی لیے مکی زندگی میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے لگے، تو ابن الدغنہ یا ابن الدغنہ جو قبیلہ قارہ کے سردار، تھا، اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں تم؟ تو کہا یہ مکے والے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے گویا یوں سمجھو کہ کہا تو نہیں لیکن پریشان اتنا گیا کہ مجھے نکال رہے ہیں. تو کہا ان مثل کا لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، بڑا نقصان ہوگا ان کا، تو تمہارے جیسا آدمی چلا جاؤ، تم آؤ میں بات کرتا ہوں ان سے کہ تم کو پریشان نہ کرے. تو اس وقت کیا کہا، ان مثل کا لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. کیوں، کیا خصوصیت ہے تمہارے اندر؟ انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ تم صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور تم ان لوگوں کو جن کو بوجھ سمجھا جاتا ہے ان کی ذمہ داریاں لے کر کے ان کا خیال رکھتے ہیں، معذوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور فقیر جو ہوتا ہے اسے آپ دیتے ہیں، معدوم فقیر کو دیتے ہیں. وتقری الضعیف، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جب کسی کو مصیبتوں میں دیکھتے ہیں تو تعاون کرتے ہیں. اس لیے آپ جیسے آدمی کو تو نہیں نکالنا چاہیے، اور تمہیں نکلنا بھی نہیں چاہیے، ایسی بستی میں رہنا چاہیے مکہ مکرمہ میں. یہ کس نے کہا ابن الدغنہ نے، ابن الدغنہ نے؟ بعثت کے 5-7 سال کے اندر اندر کا یہ واقعہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے 40 سال کی عمر میں وحی لے کر آئے اور یہ کہا کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا اور پتہ نہیں میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں گا یا نہیں، توازو کی وجہ سے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، اس لیے کہ تمہارے اندر چند خصوصیات ہیں. کیا ہے وہ؟ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. خدیجہ اور ابن الدغنہ کا کوئی مشورہ نہیں ہوا تھا، یہ خصوصیتیں اتنی عیاں تھی کہ جو محمد میں چیز نظر آتی تھی وہ ابو بکر میں نظر آتی تھی، اس لیے کہ 20 سال تک برابر ساتھ رہے. اور سب سے پہلے ان کو بلایا، ابو بکر کو، جگری دوست کو، اور ان کے سامنے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تم کلمہ پڑھو، ایمان قبول کرو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مت دلیل و علا ما تدعی، دلیل تو چاہیے، آپ ایسے ہی کہہ رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دلیل بیان کیجیے. تو کیا شک تھا؟ نہیں، شک نہیں تھا، شک نہیں تھا. جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس کا تو پہلے سے یقین تھا, اس سے کہ ان کو تو بشارتیں مل چکی تھی اور پھر 20 سال تک زندگی کو دیکھا. لیکن اب کسی اور بھی اور کو بھی تو بلانا ہے نا دین کی طرف, تو ان کو تو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو یہ دلیل ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کے ارشاد فرمایا, الرؤیا التی رأیتها فی الشام, میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے 20 سال پہلے شام میں دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ. اس سب سے پہلے مصداق اس کے, اس آیت کو عام رکھا جائے, عام رکھا جائے. یہ خاص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی, خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عیب جوئی شروع کر دی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ, عثمان کے بارے میں ایسی بات مت کہو, اس لیے کہ عثمان ان لوگوں میں شامل اور داخل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. تو حضرت علی بھی اس کو عام سمجھتے تھے, یہ سب کے لیے ہے. اور ایک ترغیب ہے کہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ سعادت مند انسان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی دعا کرتا ہے تو تم بھی ایسے بنو, اس لیے کہ پھر ایسے لوگوں ہی کو اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. اس قسم کی لوگوں سے ہم قبول کرتے ہیں, احسن ما عملوا. یہاں طالب علم کو اشکال پیدا ہوگا کہ ایسے لوگوں سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے اعمال میں سے سب سے اچھے اچھے اعمال. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھے اچھوں کو تو قبول کرتے ہیں باقی کو نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں افضل التفضیل جو ہے وہ حسن ان کے معنی میں ہے, حسن کے معنی میں ہے, اس میں تفضیل کا معنی نہیں ہے. اور یہاں اضافت الصفت الی الموصوف ہے اور ما عملوا میں ما مصدریہ ہے. تو اولئک الذین نتقبل عنہم اعمالہم الحسنہ, یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے اچھے اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں. جتنے بھی انہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے وہ قبول کر لیتے ہیں, بدلہ دے دیتے ہیں. ونتجاوزوا عن سیئاتہم, اور ہم ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں, لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں, چھوٹی موٹی باتوں کی طرف پھر توجہ نہیں کرتے. ایک مرتبہ محنت کر کے جو کسی کا ہو جاتا ہے, کسی کا ہو جاتا ہے وفاداری, تو پھر سائڈ کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر انداز کی جاتی ہے. ایک شیخ ہے, ایک محتمم ہے, اس کا کوئی خادم ہے, طالب علم ہے, اور بہت وفاداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اور چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں, لوگ شکایت بھی کرتے ہیں تو توجہ نہیں کرتا. وہ یہ ہے کہ نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم. اور فی اصحاب الجنہ, یہ فی بمعنی ما ہے, ما اصحاب الجنہ, کہ اس حال میں کہ یہ لوگ جنت والوں میں ہوں گے جب ہم ان کو معاف کریں گے اور ان کی نیکیوں کو قبول کریں گے, یا فی جملۃ اصحاب الجنہ, اصحاب جنت کی جماعت میں ہوں گی. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون, یہ سچا وعدہ ہے جو پورا ہوگا قیامت کے دن, جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا. یہ وعد الصدق الذی, یہ مفعول مطلق ہے, معنن مفعول مطلق ہے. اولئک الذین نتقبل عنہم, یعنی وعد اللہ ایاہم, اللہ نے ایسے بندوں سے وعدہ کیا ہے, بتقبل اعمالہم, ان کے اعمال کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. وتجاوز عن سیئاتہم, اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے. کیسا وعدہ ہے وہ؟ وعد الصدق, سچا وعدہ. اضافت الموصوف الی الصفہ, یا اضافت الصفت الی نفسہ, کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, یہ اللہ نے ان کو سچی بات, سچی چیز کا وعدہ کیا ہے. تو یہ بطور سچے وعدے کے جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا, کہ جو بالغ ہونے کے بعد اپنی ذات پر محنت کرے گا اور محنت کر کے 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس مقام پر پہنچے گا اس کو ہم یہ چیزیں دیں گے تو بطور وعدے کے اللہ تعالی شانہ ان کو یہ چیزیں عطا فرمائیں گے. پتہ کیا چلا ہمیں؟ پتہ ہمیں یہ چلا کہ ہمیں جب سے اللہ سمجھ دے اسی وقت سے برے کاموں سے بچنا چاہیے اور اچھے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے. اگر بری عادتیں ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ کہ برے خلق کی وجہ سے ہیں. عادتیں خلق برے اخلاق ہو جاتے ہیں، دل برے ہو جاتے ہیں تو بری عادتیں، تو ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت کر کے ان بری عادتوں کا ازالہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مشائخ سے علماء کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنا چاہیے، دین سیکھ کر کے اپنی باطنی حالت کو اچھی کرنی چاہیے تاکہ ہم 40 سال کی عمر پر پہنچنے سے پہلے پہلے بہت کچھ ترقی کر لیں. اور اگر ہم 40 کے بہت قریب ہو گئے ہیں تو ابھی تو بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گئے، ڈوبنے کے قریب. اور اگر 40 پر پہنچ چکے ہیں یا 40 سے بھی آگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے برے اخلاق جو ہیں وہ بہت قوی ہو گئے ہیں. تو ان برے اخلاق کو مزمحل کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے اور اس کی جگہ کے اوپر اچھے اخلاق لانے کے لیے دوسرے جتنی محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہر شخص کو اس میں دعوت فکر ہے، ہر شخص کو دعوت فکر ہے کہ تم فکر کرو اور فکر کر کے اپنے آپ کو درست کرنے میں لگ جاؤ. اور تصویف سے بچو، کل کل کل، ایاک و تصویف، تصویف سے بچو. اس لیے کہ یہ کل 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 کر کے شیطان ہمیں یا تو موت تک پہنچا دیتا ہے یا ہمیں 40 سال کی عمر تک اخلاق رذیلہ کی پختگی کے ساتھ پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی شانہ ہمارے اوپر فضل فرمائے. اس لیے کہ یہ نفس جو ہے نفس، اگر یہ نفس جو ہے نفس، جو پہلے میں نے جو عرض کیا، پہلے جو عرض کیا کہ روحانی اعتبار سے 40 سال کے بعد ترقی ہوتی ہے، اگر نفس نفس امارہ ہے اخلاق رذیلہ کی وجہ سے تو اب اماریت میں ترقی ہوگی، اور اگر نفس نفس مطمئن نہ ہے اخلاق حسنہ کی وجہ سے تو اب جو ہے وہ اطمینان میں ترقی ہوگی. اس لیے بہت فکر کی ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ عم من والہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا.
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن اوليائك المقربين الصديقين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اهد الناس جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.